حسین تیری صحابہ کی زندگی پہ سلام
سلام ان کی وفا پہ عاشقی پہ سلام حسین تیری صحابہ
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بدعۃ الرسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء والصلاۃ والسلام علی الحسن المجتبی والحسین المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه والسلام مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر جیسا کہ آپ مستحضر ہیں ایک عالم با عمل ہمارے عزیز ساتھیوں میں سے اور واقعاً موجودہ دور میں حق جہاد ادا کرنے والا ہمارا ایک عزیز ساتھی ہمارے واقعاً ایک سرمایہ ملت تھے مولانا یوسف علی چنگیزی جن کی آج دوسری برسی کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہیں البتہ علماء اور افاضل بھی موجود ہیں آغا قبلہ مشہدی صاحب بھی موجود ہیں اور برادر بزرگوار مولانا روح اللہ بھی موجود ہیں یہ بزرگان کی خدمت میں صرف جسارتاً چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا من ذکر او انثی مرد ہو یا خاتون وہو مؤمن اس حالت میں کہ وہ صاحب ایمان ہو تو اس ایمان کے ساتھ عمل صالح کو انجام دینے کی جزا کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے زندہ کریں گے، احیاء کریں گے، حیات عطا کریں گے۔ کیسی حیات؟ حیاتن طیبہ، ایک پاکیزہ اور طیب حیات اسے عطا کریں گے۔ یقیناً پروردگار عالم کم مخاطب یہاں پر جو افراد ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، من عمل صالحا، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، یہ عمل صالح کا انجام دینا اگر اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ ہوا مومن، تو پھر کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی جینڈر سے متعلق بحث نہیں ہے، مرد یا خاتون ہونا یہ بحث نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ ایمان۔ اگر مومن ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے، حتمی نتیجہ ہے۔ علماء اور افاضل متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ لَنُحْيِيَنَّهُ لام بلا میں تاکید ہے اور نون تاکید ثقیلہ کو استعمال کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام تر تاکید کے ساتھ یہ فرما رہا ہے کہ یہ امر حتمی ہے کہ ہم اسے زندہ کریں گے، اسے حیات عطا کریں گے۔ کیسی حیات؟ حیاتن طیبہ، ایک پاکیزہ حیات اسے عطا کریں گے۔ یقیناً پروردگار عالم کا مخاطب یہاں پر جو افراد ہیں جن سے اللہ عمل صالح کی بات کر رہا ہے، عمل صالح کو طلب کر رہا ہے، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، لیکن اس حیات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگا نُحْيِيَنَّهُ، ہم حتماً بالضرور انہیں زندہ کریں گے۔ اب زندہ کو زندہ کرنا معنی نہیں رکھتا، لیکن یہاں پر جو سمجھنے کا اور غور طلب مرحلہ ہے وہ یہ کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ میں احیاء جو کر رہا ہے پروردگار، جو حیات پروردگار یہاں پر عطا کر رہا ہے، وہ یقیناً اپنے مرحلے، اپنے درجے کے اعتبار سے کسی ایسے مقام پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حتی مؤمن کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس حیات کے درجے میں پہنچا کر تمہیں ایک ایسی حیات عطا کر دیں گے جو کہ کیا ہے؟ حیات طیبہ۔ یہ حیات طیبہ، خود اس کو سمجھنا ایک مرحلے پر توجہ چاہتا ہے، اس لیے کہ جب ہم طیب کا معنی کرتے ہیں تو عام طور پر طیب سے متعلق ہمارے ذہنوں میں صرف ایک معنی پاکیزگی کا پیدا ہو۔ طیب یقیناً پاکیزگی کا مرحلہ ہے، لیکن کس نوع کی پاکیزگی طیب مراد ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ لفظ طاہر، طہارت اور تطہیر یہ دونوں بھی پاکیزگی کے مرحلے ہیں، لیکن علماء اور افاضل اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ حتی طہارت اور تطہیر بھی دو الگ الگ مقام ہیں۔ طہارت اس کیفیت کا نام ہے کہ جہاں پر انسان عام طور پر کسی ظاہری نجاست کے مقابلے پر کسی ظاہری مطہر کے ذریعے سے جب اس نجاست کو دور کرتا ہے تو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ طہارت ہے، لیکن مرحلہ تطہیر ظاہری کیفیت سے آگے بڑھ کر باطن کی کیفیت کا نام، یعنی کہ جس وقت انسان باطنی نجاستوں کو برطرف کر رہا ہے تو یہ عمل تطہیر ہے۔ لہذا عام طور پر جو نجاسات گنوائی جاتی ہیں، حتیٰ فقہ کے اندر بھی ان نجاستوں میں سے ایک بڑی تعداد ان نجاستوں کی ہے جو ظاہری نجاستیں ہیں، اور ان ظاہری نجاستوں کے مقابلے پر جو مطہرات ہیں وہ بھی ظاہر ہیں، مثلا خون اور دیگر نجاستیں کہ جو ظاہری نجاستیں ہیں، ان کے مقابلے پر پانی اور دیگر مطہرات وہ بھی ظاہری مطہرات۔ لیکن جہاں سے تطہیر کا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو نہ نجاست ظاہری ہے اور نہ اس سے متعلق مطہر ظاہر ہے. فقہی اعتبار سے ایسی نجاست کہ جس کو فقہ کے دائرے میں بیان کیا گیا اور فقہا نے بیان کیا ان میں سے ایک نجاست نجاست کفر ہے. یہ کفر کیا ہے؟ ایک نجاست. کیسی نجاست ہے؟ ظاہری نہیں ہے، ایک داخلی اور باطنی کیفیت ہے. اور جب یہ باطنی کیفیت کسی کے اوپر طاری ہوتی ہے، یعنی کسی کے اندر اگر کفر پایا جائے اپنے معنی کے اعتبار سے کہ جو کفر کو ڈیفائن کیا گیا، تب اس کا ظاہری اثر کیا ہے کہ اگر باطن میں روح میں انسان کی یہ نجاست موجود ہے تو اس نجاست کی شدت یہ ہے کہ جس بدن سے یہ روح تعلق رکھتی ہے وہ بدن بھی نجس ہو جاتا ہے اور اس سے جاری ہونے والا پسینہ بھی نجس ہو جاتا ہے. اب اس نجاست کے جو ایک باطنی نجاست ہے، جو ظاہر میں تو نہیں ہے، یہ جو باطنی نجاست کفر ہے اس کے مقابلے پر جو مطہر ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. لیکن اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ خود اسلام بھی ایک ایسا مطہر ہے جو کہ ٹینجیبل نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، محسوس نہیں ہے، بلکہ کیفیت باطن ہے. لیکن اگر واقعاً انسان اسلام قبول کرے، واقعاً مسلمان ہو جائے، تو یہ مطہر اپنے اندر اتنا شدید ہے کہ جب یہ روحانی کیفیت کو تبدیل کر کے انسان کو پاکیزگی کے دائرے میں لے کر آتا ہے تو جتنی شدت سے کفر کی نجاست کا اثر ہے اتنی ہی شدت سے اسلام کی طہارت کا اثر ہے کہ پھر وہ انسان کے اس بدن کو بھی پاک کر دیتا ہے کہ جس سے یہ روح متعلق ہے. لیکن ایک مشکل جو یہاں درپیش ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشکل یہ درپیش ہے کہ نہ کفر اپنے معنی میں ظہور رکھتا ہے کہ کوئی ظاہری کیفیت ہمیں معلوم ہو جائے، نہ اسلام کوئی ایسی ظاہر اور محسوس چیز ہے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر کر دے. بس کہیں کوئی تو پیمانہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو کفر کی اور اسلام کے درمیان حد فاصل اور فاروق بن سکے، کہ جس سے پتہ لگ سکے کہ کس قلب میں واقعاً کفر موجود ہے یا نہیں. اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں ایک مرحلہ یہ مشکل ہے. دیکھیے، خدا نے عمل صالح کے لیے جو قید لگائی ہے وہ قید کیا ہے؟ ایمان کی. خود ایمان، میں نے عرض کیا یہ کیفیت ایمان کو ظاہری محسوس کرنے والی چیز، لمس کرنے والی چیز نہیں ہے. لہذا ایمان کے لیے ایک مشکل کیا ہے؟ اگر میں اپنی زبان سے کسی کلمے کو جاری کر دوں تو کیا یہ کلمے کا جاری ہونا کہ یہ ایمان ہے؟ نہیں، ایمان نہیں. بلکہ اگر اس مسئلے کو تھوڑا ذرا شدت کے ساتھ سمجھا جائے تو معاملات پیچیدہ تر ہیں. زبان سے جاری کرنا ایک الگ بحث ہے، اس سے آگے بڑھ کر حتیٰ اگر ہم اپنے شعوری منزلوں میں کسی چیز کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، ایکسیپٹنس سے آگے بڑھ کر ہم اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں شعوری طور پر، تب بھی ٹیکنیکل اعتبار سے یہ ایمان نہیں کہلاتا. چونکہ ایمان عقیدہ ہے، بلیف کا تعلق انسان کے شعور سے نہیں ہے. بلیف کا تعلق بنیادی طور پر اس کیفیت سے ہے کہ جو انسان کے بیہیویئر کو، اس کے کردار کو اور اس کے عمل کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب اگر آپ کسی بھی نفسیات دان سے پوچھیں گے تو نفسیات دان کیا کہیں گے؟ نفسیات دان کہیں گے کہ شعوری کیفیات آپ کے بیہیویئر کو ڈیفائن نہیں کرتی. کیا چیز ہے جو آپ کے بیہیویئر کو ڈیفائن کرتی ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کے اصل بیہیویئر کو تشکیل دیتی ہے؟ کہا کہ شعور نہیں، حتی تحت شعور نہیں، نہ کانشیس نہ سب کانشیس. کا آپ کا جو انکانشیس ہے بنیادی طور پر وہ ہے کہ جو آپ کے کردار اور آپ کے بیہیویئر کو اور آپ کے عمل کو ڈیفائن کرتا ہے. یہی کیفیت ملحوظ ہے عقیدے کے مرحلے میں. عقیدہ وہ نہیں ہے کہ جو آپ شعوری اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں. عقیدہ وہ نہیں ہے کہ جس کو آپ حتی شعوری اعتبار سے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. مثلا ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی رازق کون؟ ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ رازق ہے. اور پھر اگر کوئی بات کرے تو ہم اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو رزق دینے والا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے جو رزق دینے والا ہے. ساری کیفیت ہے. رزق اللہ روکتا بھی اللہ ہے, عطا بھی اللہ کرتا ہے. اس کے اوپر ہم دلیلیں بھی لے کر آ جائیں گے, اس کی مقاومت بھی کریں گے اس کے مقابلے پر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا واقعاً میں لا شعوری طور پر خدا کی رزاقیت پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائے گا میرا عمل. اب عمل کیسے بتائے گا؟ عمل ایسے بتائے گا, جب میرے سامنے حرام آئے گا آسانی کے ساتھ اور میں اس حرام کو یہ کہہ کر ترک کروں گا کہ نہیں, رازق جب میرا اللہ ہے اور اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو یہ رزق اگر میرے نصیب کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی حلال ذریعے سے مجھ تک پہنچائے گا. لیکن جب میں رشوت کو اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رشوت نہیں لوں گا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا, اگر میں بےمانی کو اپنے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بےمانی نہیں کروں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا, میری زندگی کے مسائل حل نہیں ہوں گے, کم فروشی, بےمانی, رشوت خوری سے لے کر حرام کے جتنے مصادیق ہیں, اگر میں حرام کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تو لاشعوری طور پر میں خدا کو رازق نہیں مان رہا, میں اس حرام ذریعے کو اپنا رازق مان رہا ہوں. بس شعوری اعتبار سے میں جتنی باتیں کر لوں, شعوری اعتبار سے میں جتنا فلسفے بھگار لوں, شعوری اعتبار سے میں جتنا اس کیفیت کو ڈیفینڈ کر لوں, لیکن اگر لا شعوری طور پر میں حرام کو ترک نہیں کر سکتا, اس کیفیت کا منتظر نہیں رہ سکتا. لہذا غور کیجئے گا, پروردگار کیسا رازق ہے. ممن یتق اللہ یجعل له مخرجا, جو کوئی بھی تقوی الہی کو اختیار کرے گا یجعل له مخرجا, اللہ کا کام ہے کہ اس کے لیے ایگزٹ بناتا ہے, اس کے لیے باہر نکلنے کا راستہ اس پریشانی اور مصیبت سے اللہ نے بنانا ہے. پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرنے والا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں, میں اللہ کو اپنا رازق سمجھتا ہوں یا نہیں, یہ بغیر آزمائش کے حل نہیں ہو سکتا. لہذا اب آزمائش کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آزمائش یہاں سے, حرام بہت آسانی سے مجھ تک پہنچ رہا ہے, آرام کا راستہ مجھے بہت آسان دکھائی دے رہا ہے, حلال مجھے ظاہری طور پر بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے. اسی لیے عام طور پر یہ عام پبلک کا ہمارے ہاں عام طور پر کسی سے بات کریں وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا مولانا صاحب یہ جو حلال بلال ہے یہ آج کی دنیا میں کارآمد نہیں ہے, اس کا مطلب تم خدا کو چیلنج کر رہے ہو. جب تم یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ حرام کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے, یہی عین مرحلے میں شیطان کی وکالت ہے. بس تم شیطان کے ساتھی ہو یا خدا کے؟ جب خدا تم سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ تم اگر تقوی اختیار کرو گے میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا, بس اگر تمہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تو یہ خدا کو تم سے پہلے پتا ہے کہ تمہیں راستہ نظر نہیں آ رہا ہوگا, اور جو تمہیں نظر نہیں آ رہا خدا اسے کہتے ہیں جو وہاں سے تمہیں رزق پہنچائے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم خدا پر واقعاً ایمان, اب یہ ایمان کب ثابت ہوگا؟ کہ جب میں اس حرام کے مقابلے پر مقاومت کروں, جب میں اس حرام کو یہ سوچ کر ترک کروں کہ نہیں میرا رازق جب خدا ہے تو مجھے حرام نہیں چاہیے, میرا یہ حرام ترک کرنا ہی یہ بتائے گا. لہذا جانے من یہ جو آج کل ایک پاکستان میں مایوسی کی فضا کو ایجاد کیا جا رہا ہے, حالات کو خراب کر کے, مسائل کو ایجاد کر کے, کبھی بجلی مہنگی کبھی پیٹرول مہنگا, یہ سارے کا سارا یہ آزمائش. اور یہ یاد رکھیے گا جیسے رہبر موسم انقلاب نے اشارتاً ایک بات کہہ دی ہے, یہ آزمائشیں اب لمبی نہیں ہیں, حتیٰ پاکستان کی نسبت بھی آپ بات کریں یہ اس وقت جتنے بھی پاکستان کے غدار ہیں نا, یہ غدار ہیں سارے کے سارے, جو اس وقت پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کے سامنے تسلیم کرانے, لوگوں کو اس کیفیت میں مبتلا کرنے کے آخر میں آ کر لوگ یہ کہہ دیں کہ بھائی اس ملک کو اسرائیل کے حوالے کر دو, اسرائیل کو تسلیم کرو تاکہ ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں. لیکن یاد رکھنا یہ ملک بنا ہے یہ کہہ کر کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس ملک کی بنا لا الہ الا اللہ ہے, اور لا الہ کی بنا جیسا کہ حجویری صاحب نے بیان کر دیا, کیا کہا انہوں نے, انہوں نے کہا کہ اس لا الہ الا اللہ کی بنا کیا ہے, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. تو جب حسین لا الہ کی بنا ہے اور لا الہ پاکستان کی بنا ہے, تو جب تک اس سرزمین پر حسینیت زندہ ہے پاکستان کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. لہذا ابھی بھی یقین کیجئے کہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ایمانی کیفیات موجود ہیں, خاص طور پر آنے والی نسل کے اندر جو ہم ایمان کی کیفیات کو دیکھ رہے ہیں, اب آپ دیکھ رہے ہیں نا بدلتے ہوئے حالات میں یہ جو چیزیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں, یہ وہ لابہ ہے جو یزیدیت پالنے والے پاکستان کے غداروں کے خلاف پک رہا ہے. اب یہ غدار جس شکل میں ہوں, البتہ اگر مختصراً ان کا تعارف کرا دوں تو یہ پاکستان کی اشرافیہ ہے جو اس وقت یزید کے نام پر اپنی تجوریاں بھر رہی ہے. ان کو سب کچھ مل رہا ہے کس نام پر؟ یزید کے نام پر. اس لیے کہ کوئی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ حسینیت کے مقابلے پر اگر کوئی نعرہ ایسا ہے تو وہ یا جس چیز کو کھڑا کیا جا سکتا ہے, یہ جو سفیانیت کا نام ہے, یہ جو سارے کا سارا سلسلہ ہے, یہ کہاں سے اٹھنا ہے؟ یہ اسی نعرے کے سائے میں اٹھنا ہے. سفیانیت کا علم یزیدیت کے سائے میں اٹھنا ہے. اور یہ یاد رکھے گا, یہ پاکستان کی تاریخ میں یعنی قیامت کے دن اگر یہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ ایک شرمندگی ہمارا مقدر بنے کہ جب قیامت کا دن آئے تو پتہ لگے کہ جس سفیانی جو کہ امام کا دشمن ہوگا, امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو دشمن ہے, انسانیت کا جو دشمن ہے, اس کے علم بردار پاکستان سے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے. البتہ حالات نظر آ رہے ہیں کچھ, لیکن یاد رکھنا اگر یزیدیت نے سر اٹھانا ہے تو اس سر کو جھکانے کی ذمہ داری صرف اور صرف حسینیوں کی ہے. اور حسینی شیعہ سنی نہیں ہوتا. کربلا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی فرقے ہیں, یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی ہوتا ہے. حسینیوں کے آپس میں کوئی تفریق نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. یہ جو بلوں میں رہنے والوں نے پاس کیا ہے, انہوں نے اپنے بلوں کا ٹھکانہ بنا دیا ہے. اب جو یہ پیش کر رہا ہے, جو اس کی حمایت کر رہے ہیں, جو پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے بلا تکلف اپنے نام کے ساتھ یزیدی لکھنا شروع کر دیں. یہ ہیں وقت کے یزیدی. اب ان کو خود جا کر یہ دیکھنا ہے, جا کر اپنے ہاں خود ہی معلوم کریں کہ شجرے ان کے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. ہمارے لیے معاملہ کلیئر ہو گیا. اب جب حسینیوں کے لیے معاملہ کلیئر ہو گیا ہے تو اب یاد رکھیں, جس بھی شکل میں ہو, چاہے یہ اشرافیہ سیاست سے آئے, چاہے بیوروکریسی سے آئے, چاہے اسٹیبلشمنٹ سے آئے, چاہے یہ کیپٹلسٹ اشرافیہ ہو, پاکستان کی اشرافیہ اس وقت یزیدیت کی ٹھیکے دار بنی ہوئی ہے. بڑا مجھے تعجب ہوتا ہے, واقعا تعجب ہوتا ہے. یہ جو سیکولر اور لبرلزم کے نعرے لگانے والے سارے کے سارے جو آ کے ویسے بڑے بڑی تقریریں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے. اب ان سے کوئی پوچھے نہ جا کر کہ جب تمہاری پارلیمنٹ میں ایک مذہبی مسئلے کا بل بنا کر لایا جا رہا تھا تو تمہیں موت آ گئی تھی, تمہارے ساتھ کیا مسئلہ تھا, سانپ سونگ گیا تھا تمہیں؟ تم اس وقت کہتے ہیں نا پارلیمنٹ میں اٹھ کر کھڑے ہو کر کہ بھئی یہ ایک دینی مسئلہ ہے, اس کو سیاست سے جدا رکھا جائے. یہ تمہارے اندر کا بغض بتا رہا ہے کہ یہ جو تم لبرلزم اور سیکولرزم کے نعرے بھی لگاتے ہو, اصل میں تمہاری جو جڑیں ہیں وہ یزیدیت اور طاغوت زمان سے ملی ہوئی ہیں. کیوں نہیں بولے تم؟ بولنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ بھئی یہ ایک مذہبی معاملہ ہے, اس کا پارلیمان سے کیا تعلق. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ اہل سنت برادران کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آج جو آپ سمجھ رہے ہو, البتہ انشاءاللہ خدا نے چاہا تو پاکستان کی تشیع اور پاکستان کے حسینی انشاءاللہ اس اربعین میں ہی آمادہ کریں اپنے آپ کو اس اربعین کے لیے. اس لیے کہ یہ اربعین خاص طور پر حسینی لشکر کی قوت کے اظہار کی صورت میں ظہور کرنا ہے. لہذا اربعین کے جلوس کو خاص طور پر اور جتنے بھی ماتمی ہیں خاص طور پر ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس اربعین کے جلوس کو خاص طور پر اس اربعین کے جلوس نے عزاداری اور ماتم کی حقیقی تجلی بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. اتنا بڑا لشکر حسین کا تیار کر کے دکھاؤ کہ یزیدیت خوف سے دوبارہ اپنے بلوں میں اسی بل کے ساتھ جا کر چھپ جائے. مردہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآجل فرجہ. اور یاد رکھیے گا تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ جتنے بھی مایوسی کی فضا پھیلانا چاہ رہے ہیں یاد رکھیے گا، جس قدر شیطان مایوسی پھیلائے اتنا ہی خدا کے اوپر خوش گمان رہنا ایمان ہے۔ کچھ نہیں کرنا آپ کو، کچھ نہیں کرنا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ باطل جتنا سر اوپر کی طرف اٹھا رہا ہوتا ہے یہ اپنے ہی خاتمے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس اشرافیہ کے خلاف جو لاوا عوام کے سینوں میں تیار ہو گیا ہے، تم چند ظلم اور ڈھالو، انشاءاللہ جب یہ پھٹے گا تو تم جس رنگ اور جس یونیفارم میں ہوگے انشاءاللہ اس عوام کے ذریعے سے مار کھاؤ گے، پھر کسی کے ساتھ تفریق نہیں کی جائے گی۔ لہذا عزیزان من، یہ جو مقام ہے اب ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو یزیدیت کی پشت پناہی کی جا رہی ہے اس کے مقابلے پر اب ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس سب کا جواب دینا ہے۔ ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ لہذا یہ عمل صالح کب تک ظہور نہیں کرتا؟ جب تک ایمان نہ ہو۔ خود عمل صالح کی شرط ایمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر کبھی بھی عمل صالح بن ہی نہیں سکتا۔ ایمان جو لاشعوری کیفیت کے ساتھ ہے، یہ لاشعور میں موجود ایمان، اب غور کیجئے گا کس کے لاشعور میں واقعا ایمان موجود ہے یا نہیں، کون ابھی تک صحیح موقع معاملے میں مومن ہوا ہے یا نہیں، یا کون اپنی زبان سے تو کلمے کو جاری کر رہا ہے لیکن اس کا قلب، اس کا دل، اس کا لاشعور ابھی تک کافر ہے، یہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا نے بھی زبان کے اسلام کو، زبان کے ایمان کو رد کیا ہے اور آزمائش کو شرط قرار دیا، لیکن کوئی تو فارق ایسا ہونا چاہیے، کوئی تو مقام ایسا ہونا چاہیے جو حق و باطل میں تمیز دلا سکے، جو ہمیں یہ بتا سکے کہ کون اندر سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں۔ تو اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایک ایسا فارمولا دے گئے کہ جن کو، جس کو حتی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی خود استعمال کیا اور تاکید بھی کرتے تھے کہ پیغمبر کے بعد اگر ہم نے اپنی صفوں کے درمیان میں منافق کو پہچاننا ہو، اس لیے کہ زبان کا کلمہ پڑھنے والے تو بہت سارے جمع ہو گئے تھے، کون اندر سے واقعا مومن ہوا ہے یا نہیں، کس نے اسلام کے ذریعے سے اپنی کفر کی نجاست کو ختم کیا ہے یا نہیں، کہا اگر یہ معلوم کرنا تھا تو فارق صرف ایک ہی مرحلہ تھا، وہ کیا تھا؟ کہا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے دیکھ لیا کرو، چہرے خود بتا دیں گے کہ کفر اندر موجود ہے یا ایمان اندر موجود ہے۔ اور یہ فارق طول تاریخ میں آج بھی موجود ہے، آج بھی مولا کائنات کا تذکرہ، آج بھی حسینیت کا تذکرہ خود بخود بتا رہا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ ایمان، اب یہ اسلام طہارت کو ایجاد کرے گا، جب یہ اسلام واقعاً طہارت کو ایجاد کرتا ہے اور انسان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، تب یہ اپنے آگے کے درجات میں آگے بڑھ کر اس قابل ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے عمل صالح ایجاد ہو سکے، پیدا کر سکے انسان۔ اب یہ عمل صالح کیسے پیدا ہوگا، کون سا مرحلہ ہے، خود عمل صالح کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا اور مرحلے کو تمام کروں گا۔ عمل صالح عام کیفیات میں، عام جو ہمارے ہاں ڈسکشنز موجود ہیں اس کے اندر عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ عمل صالح یعنی نیک عمل۔ یقیناً یہ تعریف یا یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی میں اگر عمل صالح کو سمجھنا ہے تو خود لفظ کے اندر موجود ہے، صالح صلح سے نکلا ہے، صلح ہر مقام پر، جہاں کہیں پر بھی فساد پایا جاتا ہے اس فساد کو ختم کرنے کا نام صلح ہے۔ دو افراد کے تعلق جب فاسد ہو جاتے ہیں تو اس فاسد کیفیت کو ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ صلح۔ ان کے درمیان صلح ہو گئی، یعنی کیا ہوا؟ وہ تعلقات کا فساد جو پیدا ہوا تھا وہ برطرف ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لہذا اصلاح ہر مقام پر پیدا ہونے والے فساد کے مقابلے پر ہے، اور اسی سے عمل صالح، عمل صالح ہر عام نیک عمل نہیں ہے، ہر اچھا عمل، ہر نیکی عمل صالح نہیں کہلاتی۔ کون سی نیکی عمل صالح کہلاتی ہے؟ وہ نیکی عمل صالح کہلاتی ہے جو معاشرے کے فساد کے مقابلے پر آئے اور پھر اس کو دور کرے. یعنی کیا؟ صرف اپنے معاشرے کے فساد کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ عمل صالح نہیں. عمل صالح کیا ہے؟ اگر معاشرے کے اندر کہیں آپ کو فساد دکھائی دے رہا ہے, اس فساد کو ختم کرنا, اس کو زائل کرنا. اس لیے کہ جب تک زوال نجاست نہیں ہوتی طہارت کا حصول نہیں ہوتا. اگر میرے کپڑوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو اور پانی بھی موجود ہو تو پانی کی موجودگی میرے کپڑوں کو پاک نہیں کرے گی. کب پاک کرے گی؟ جب میں پانی کے ذریعے سے اس نجاست کو اپنے کپڑوں سے زائل اور دور کر دوں گا, تب جا کر یہ طہارت حاصل ہوگی. کافر بھی موجود ہے, اسلام بھی موجود ہے, لیکن یہ کفر کی نجاست کب تک ختم نہیں ہوگی؟ جب تک وہ باقاعدہ اسلام کو قبول نہ کر لے. اسی طرح سے اصلاحی عمل صرف مصلحین کا وجود, یا یوں سمجھ لیں کہ بعض افراد کے جو معاشرے کی بعض فسادات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ اشارہ کفایت نہیں کرتا. عمل اصلاحی کیا ہے؟ ایک ایسا پوزیٹو قدم کہ جو زمانے کے معاشرے کے اس فساد کو زائل کرے. اب جب فساد کو زائل کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو ایک کیفیت تنازع ایجاد ہوتی. کیوں؟ ایک طرف سے مفسدین فی الارض ہیں کہ جن کا کام کیا ہے, جن کا کام ہے معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنا. عین ان کے مقابلے پر آ جاتے ہیں کون؟ مصلحین. مصلحین کا کام کیا ہے؟ مصلحین کا کام اسی فساد کو جو وہ مچا رہے ہیں ختم کرنا. یہ تنازع, یہ تضاد, یہ جب تک ایجاد نہیں ہوتا اس وقت تک فساد کے ختم ہونے کی امید دل میں رکھنا فضول. اب یہ ایک عام ہمارا رویہ بن چکا ہے کہ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں, عام طور پر ہر برائی کو ابھی اس وقت بیٹھ کر جہاں پر ہمیں موقع ملے گا, یہ غلط ہو رہا ہے, وہ غلط ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, ہم نے آج تک صرف تنقید کی. تنقید نہیں عزیزوں, تنقید نہیں, وقت چلا گیا. ہم نے تنقید کرتے کرتے اصلاح کے عمل کو ضعیف رکھا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج پاکستان کی اشرافیہ پاکستان کو بیچنے کے مراحل میں داخل ہو چکی. یہ جو ابھی بل پیش کیا گیا یہ اس مرحلے کی ایک کڑی ہے باقاعدہ. اور بھی جو چھوٹے موٹے حالات پیش آ رہے ہیں, ان کی ٹیکنیک یہ ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نان ایشوز کو ایجاد کرتے ہیں. چونکہ میڈیا ان کے خود بغل بچہ ہے, ان کا پورا غلام ہے, میڈیا کو لگا دیتے ہیں ایک چھوٹے سے کام پر. وہ جہاں مثلا روزانہ ہی ہفتے میں دو دفعہ چیئر لفٹ ٹوٹتی ہے اور وہاں کے لوگ اس کو خود آ کر صحیح کر لیتے ہیں, پورا میڈیا لگا دیا وہاں پہ تاکہ عوام کو اس کی ذہنیت کو ڈائیورٹ کیا جائے. اور مزید ڈائیورٹ کرنا ہے تو ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی فرقہ وارانہ فسادات کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بل کو پاس کیا جا رہا ہے, اب یہ یاد رکھے گا, کل کو اگر اس بل کا راستہ نہیں رکا تو برادران اہل سنت بھی سن لیں, کل کو بل پاس ہوگا کہ صرف فلاں جگہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والا مسلمان باقیوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے, فلاں وقت فلاں مسجد جو ہے یہ صرف مسلمان باقی سب کافر, یہ ہوگا. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اگر اس بل کے اوپر آپ نے بالکل وہی جیسی خاموشی جیسی کربلا میں اختیار کی ہوئی تھی تو بات, آپ خاموش رہیں. اپنے زمانے کے جتنے خاموش ہیں, جس طرح سے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر جتنے خاموش رہے تھے, یہ بحث ہے, میں بہرحال اس کو بھی چھیڑنا نہیں چاہتا, نہ وقت نہ مقام ہے. ان کی منافقت یہاں سے پتہ لگتی ہے. جب ان کو یہ کہنا ہو کہ شیعوں نے قتل کیا امام حسین کو تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں پر یہ اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ جی شیعہ فرقہ تو پیغمبر کے زمانے میں, اصحاب کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا, یہ بعد میں آیا. اس کے لیے اردو میں ایک بڑی اچھی ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے چور کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ جو چور کے پاؤں نہیں ہوتے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ چور چونکہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ یاد ہی نہیں رہتا میں کہاں سے آیا تھا, میں نے پیچھے کیا کیا تھا. تو جب وہ پلٹتا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں کہاں سے آیا تھا. تو جب جھوٹ بولا جاتا ہے تاریخ میں تو ایسے ہی بولا جاتا ہے. جب یہ بیان کرنا ہو کہ جی شیعہ جو ہے وہ ان کا رابطہ مثلا پیغمبر سے جا کر نہیں ملتا تو کہتے ہیں جی یہ تو کربلا کے بعد ایک انتقامی کاروائی ہوئی یا بعد میں کسی نے بنا لیا. چلو شیعہ تھے یا نہیں, شیعہ قاتل تھے یا نہیں, اس کو تو بحث کو ختم کر دیں. اب شیعہ تھے یا نہیں اس کو چھوڑیں, آپ کا فرقہ ثابت ہے یا نہیں یہ بتا دیں آپ. اگر آپ کا فرقہ ثابت ہے تو پھر آپ کربلا میں کہاں تھے یہ بتا دیں آپ. آپ کا کیا رابطہ تھا امام حسین سے تو مجھے کوئی بتا دے, کوئی اگر ہو, یہ میں فرقوں کے نام نہیں لینا چاہتا, کوئی اگر بتا دے فلاں فرقے کا کوئی بندہ امام حسین کے ساتھ تھا. ہم تو اپنا شیعہ ہونا بھی ثابت کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں, اسی لیے ہم پوری جرأت کے ساتھ قیام مختار اور قیام توابین کی بات کرتے ہیں. اگر شیعوں نے قتل کیا ہوتا تو کوئی تو اٹھ کر مختار کو یہ کہتا تم ہی نے بلایا تھا تم ہی نے قتل کیا, کوئی تو اٹھ کر جناب توابین سے یہ کہتا کہ تم نے بلایا تم نے قتل کیا. ان دونوں قیاموں نے بتا دیا تھا کہ قاتلوں کا مسلک کون سا ہے اور مظلوموں کا مسلک کون سا ہے. بس یہ تاریخ میں واضح ہو چکا ہے. لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے, اب وہ آپ کا فرقہ تھا یا نہیں, لیکن جنہوں نے بھی قتل سید الشہداء پر خاموشی اختیار کی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی قیامت کے دن پیغمبر کو جواب نہیں دے سکے گا. اور آج بھی اگر کوئی یزیدیت کے مقابلے پر خاموش ہے تو وہ اپنا نام انہی کے ساتھ لکھ لے کہ جو قتل سید الشہداء پر خاموش رہے ہیں. لیکن یہ خاموشی ہم سے بھی سوال کر رہی ہے, سوائے تنقید کے, تنقید نہیں کرنی, عمل کی دنیا میں آ کر کام کریں, تلاش کریں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی فساد مچا رہا ہے تو اس کے مقابلے پر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں. کربلا میں جس وقت سید الشہداء اور ان اس کے اصحاب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا, اس سے زیادہ مایوس کن صورتحال کوئی ہو سکتی؟ کوئی نہیں. لیکن اسی مایوس کن صورتحال میں کربلا والوں کی خدا کے اوپر خوشگمانی یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم خدا پر توکل کرو خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے جس کا تم نے سوچا بھی نہ ہو. جو کام اس وقت ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے نوجوانوں کے درمیان امید کو باقی رکھنا ہے, مایوسی سے باہر نکالنا. مت ڈریں اس بات سے کہ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, مت ڈریں اس بات سے یہ جو پاکستان بیچنے والے ہیں اور یہ ہو رہا ہے ہمیں اور آپ کو فرقہ واریات اور ان تمام چیزوں میں مبتلا کر کے حالات کو خراب کر کے یہ پشت پر پاکستان کا سودا کر رہے, یہ ہو رہا ہے. لہذا ان کے اعمال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو کیفیت ہے کیا ہے, یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کو بھٹکا کر, ہاں آپ کی پورٹ بیچ چکے ہیں, آپ کا ایئرپورٹ بک چکا ہے اور بہت ساری چیزیں برائے فروخت ہو چکی ہیں. اب یہ جس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں وہ کیا ہے, پاکستان کا تقریباً آخری سودا. لہذا ہوشیاری کی ضرورت ہے, اور اس ہوشیاری کا ایک مرحلہ کیا ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد کو مضبوط کریں. ایک مرحلہ وہ ہے کہ جو بھی الحمدللہ پارا چنار میں بھی ہوا, دوسرا مرحلہ الحمدللہ گلگت و بلتستان میں بھی ہو رہا ہے, اور اب تیسرا مرحلہ اربعین پر انجام پانا ہے. اب اربعین پر ہم نے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. عزیزان من, یہ لبیک کی عملی صدا اربعین میں اب ہم نے اپنے پوری قوت کے ساتھ ظہور دینا ہے, اس کو ظہور دینا ہے. کیوں؟ یاد رکھے گا یہ وہ عمل اصلاحی ہیں, اس میں آگے بڑھنا ہے, قدم کو آگے بڑھانا ہے. جو پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتا ہے چلا جائے, ہم تو وہ ہیں جو چراغوں کے بجھنے کے باوجود بھی چھوڑ کر جانے والے لوگ. ہماری تو نسل یہ ہے نا, کیسے چھوڑ دے پاکستان جب اس کی بنیادوں میں ہمارا خون ہے. انشاءاللہ اس پاکستان سے یہ یزیدی اشرافیہ نکلے گی خدا نے چاہا, اور چاہا خدا نے انشاءاللہ تو دنیا دیکھے گی کہ اسی پاکستان کی حسینی یہ جتنے بھی وطن کے فروش اور غدار اشرافیہ ہے انشاءاللہ یہی حسینیت اس کا جنازہ نکالے گی انشاءاللہ. خدا کے اوپر یقین, پر امید رہیں, جب تک حسینیت کا نعرہ گونج رہا ہے پاکستان میں, پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا, نہیں ہوگا. ہمارے شہداء کا خون ہے مصلحین. جب ایمان اندر مضبوط ہو جائے خود بخود عمل صالح انسان کے وجود سے ظہور پیدا کرنا شروع کرو. عمل اصلاح. آج ہم جس بزرگوار کے لیے یہاں پر اس کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عملی, یہ ہے عمل. جیسے برادر نے شروع میں انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی ایک مضبوط اور محکم خانوادہ ماشاءاللہ ان کا, سارے کا سارا بہترین تعلیم کے اعتبار سے, خود بھی NED کا انجینئر اور پھر حوزہ قم کو جوائن کیا اور وہاں پر اپنی تعلیمی قابلیتوں کے ساتھ عملی میدان میں اترا ہے. ایک ایسا مصلح اور پھر مسلسل اس کی اصلاح کی کیفیتیں جاری تھیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس مقام پر کس جگہ خدا سے کیا سودا کر کے آیا ہے, ورنہ صحت کے اعتبار سے یقیناً ایک مضبوط شخصیت تھی, ایک صحت مند انسان تھا. کیسے کیسے کرونا سے بچ گئے ہمارے پاکستان میں, آپ نے دیکھا ان ملونوں میں سے کسی کو موت نہیں آئی. لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا بہانہ بنا, وہ کیا صورتحال ہوئی, یہ خدا سے اس بزرگوار کا کیا سودا تھا کہ ایک بہانہ اور عین جوانی میں یہ داغ مفارقت. جو افراد نزدیک رہے ہیں اس شخصیت سے وہ اور زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ اصلاح کا عمل عزیزان من, خدا کیا کہہ رہا ہے, اگر تم عمل صالح ایمان کے ساتھ انجام دو گے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اب اس حیات کا تعلق صرف شہداء سے نہیں ہے. شہداء یقیناً ایک مرحلہ رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنے خون سے معاشرے کے فساد اور فتنے کو مٹانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں. لہذا دو مرتبے, دو مقامات ہیں, ایک مصلحین اور ایک شہداء. البتہ شہداء خود مصلحین میں سے ہوتے ہیں, صالحین میں سے ہوتے ہیں. لہذا انبیاء نے بھی جس مقام کی طلب کی ہے, یا مقام شہادت کو طلب کیا ہے یا مقام صالحین. یہ مقام صالحین اگر عطا ہو گیا تو ہمیں یقین ہے کہ جب قرآن نے وعدہ کیا ہے اور خدا نے یقین دلایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, تو جس نے اپنے ایمان اور عمل صالح دونوں کو خدا کے حضور پیش کر دیا, اس جگہ چلے جانا کہ جس کا تصور سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے, وہاں جا کر اپنی خدمات کو انجام دینا, اہل بیت اطہار کے سامنے عملاً اپنے ایمان اور عمل صالح دونوں کا اظہار کر دینا, شاید اس شخص نے, اس ذات نے اپنے پروردگار کے لیے وہ مقام ثابت کر دیا تھا کہ پروردگار چاہتا تھا کہ یہ اپنی حیات طیبہ کے ساتھ اس زندگی کو جاری رکھے. ہمیں نہیں معلوم اس میدان میں جا کر اس نے ایمان اور عمل صالح کے کون سے درجات کو حاصل کیا ہوگا کہ خدا نے ایک بیماری کو بہانہ بنا کر, لیکن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہمارا ایمان ہے کہ یہ شخصیت اپنے اس حیات طیبہ کی کیفیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود. لیکن ان شہداء اور ان صالحین سے معاشرے کے فساد اور فتنے کو پاک کرنے کے لیے توسل ضروری ہے. جس طرح سے پانی کی موجودگی صرف نجاست کو زائل نہیں کرتی, اسلام کی موجودگی کفر کو زائل نہیں کرتی, اسی طرح سے ان صالحین اور شہداء کا وجود فتنے کو پاک نہیں کرتا, بلکہ ان سے توسل کرنا اس معنی میں کہ یہ اپنی حیات میں جو کام انجام دے رہے تھے, جہاں انہوں نے آخری قدم رکھا اس سے آگے ان کے مشن کو لے کر چلنا، اس سلسلے کو آگے چلانا، یہ اصل توسل ہے شہداء کے خون اور صالحین کے عمل سے. اگر ہم اس مرحلے پر آ جائیں، ان کے مشن کو آگے چلائیں، ان کی فکر کو آگے چلائیں اور ان سے توسل کریں اور ان کو یاد رکھیں، یاد صرف اس عنوان سے نہیں کہ ہم ایک نشست کر کے فاتحہ پڑھ کر اپنے گھروں میں چلے جائیں، نہیں، یاد سے مراد کیا ہے؟ یاد سے اہم ترین مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کو جہاں تک پہنچایا، اس عمل کو اور اس فکر کو اس کے بعد کے لوگ آگے بڑھائیں. بس آپ نے جیسے ہی شہید کے اس کیفیت کو بڑھانا شروع کیا، آپ شہید سے متصل ہوتے ہیں. آپ شہید کے خون کی تاثیر کو پھر دیکھیں گے کہ کیسے شہید کے خون خود بخود معاشرے میں اصلاح پیدا کرتا ہے. اب جتنا ایمان بلند ہو اور جتنا عمل کی کیفیت شدید ہو، اتنے بڑے فساد کو اللہ خود بخود ان سے پاک کر دیتا. لہذا یزیدیت جیسی نجاست کو پاک کرنے کے لیے سید الشہداء اور اسیران کربلا اپنے عمل کے ساتھ میدان میں اترے. ایک مقام ایمان اور عمل صالح وہ ہے جو کربلا میں انجام دیا گیا، دوسرا عمل صالح کا چیپٹر وہ ہے جس کو اسیران کربلا کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں انجام دیا. لیکن اس کیفیت کے ساتھ انجام دیا گیا اس عمل کو کہ اہل بیت اطہار کی خواتین اور بچوں نے اپنے عمل صالح سے یزیدیت کی اس نجاست کو اس طریقے سے مٹا دیا ہے کہ اب جہاں کہیں پر بھی زینبی عمل کو دہرایا جائے گا، یزیدیت کی نجاست خود بخود دنیا سے ختم ہو جائے گا. لہذا آج بھی اگر کہیں یزیدیت سر ابھار رہی ہے تو زینبی کردار ہمیں اور آپ کو آواز دے رہا ہے، اور یہ نجاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. سید الشہداء جو قربانیاں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ان میں آخری قربانی سید الشہداء کی میرے مولا کی 4 سالہ بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین. چونکہ ایام شہادت حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں، بی بی کی شہادت کے بس مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام. بی بی کے مصائب سے ہی توسل کرتے ہوئے خود بی بی سے توسل کریں گے کہ ہمارے اس دوست عزیز کو بی بی اپنے بابا کے جوار میں سفارش کریں اور ان کے درجات کے یقیناً یہ وہاں پر ہیں، لیکن جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے التماس ہے کہ بی بی اپنے اس فرزند کی سفارش کر کے مزید قرب جمال سید الشہداء ہمارے ساتھی کے لیے عنایت فرمائے. حسین کی وہ بیٹی جس نے 4 سال کے سن میں وہ مصائب دیکھے ہیں کہ عقل انسانی میں بی بی کا کردار اور وہ مصائب کی کیفیات سمجھ سے بالا تھا. ایسا لگتا ہے کہ جس قدر دشمنی ہے اہل بیت سے، اس دشمنی کو، اس نفرت کو باہر نکالنے کے لیے کربلا کے بعد جس ذات کو بالخصوص محور و مرکز بنایا گیا وہ یہی حسین کی 4 سالہ بیٹی. لہذا تاریخ لکھتی ہے یہ وہ شہزادی ہے جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک مسلسل تبدیل نہیں انسان درک کر سکتا. خدا جانے وہ کیا کیفیت ہے، ہم الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں لیکن انسان سمجھنا چاہے نہیں سمجھ سکتا کہ 4 سالہ بچی کے جنازے پر آنے والی غسالہ یہ پوچھ رہی ہے کہ اس بچی کو مرض کیا تھا کہ اس کا کرتا اس کے بدن سے چپکا ہوا، اور اس کی مظلومہ ماں جواب کیا دے رہی ہے، میری بچی مریض نہیں تھی، کربلا سے لے کر شام تک اتنے تازیانے اس نے کھائے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ سنسان تصور نہیں کر سکتا. بعض راوی کہتے ہیں کہ شہزادی کے کانوں سے جو گوشوارے نوچے گئے تھے اور جو کانوں کی لویں کٹی تھیں وہ زخم شہادت تک بھر نہیں سکا. کیوں؟ ذرا سا یہ زخم سوکھتا تھا کوئی ملعون ایسا تماچا لگاتا کہ یہ زخم پھر ہرا ہو جاتا. لہذا زندان میں بھی بی بی کو سکون نہیں ہے. کیوں؟ کس کروٹ سکون سے سوئے؟ کبھی رخسار تکلیف دینے لگتے ہیں, کبھی کانوں میں تکلیف ہوتی ہے, اور کبھی تازیانوں کے زخم میں تکلیف. لہذا بعض راویوں نے لکھا کہ کسی شب میں ماں کی آغوش کی گرمی کو جب پایا بی بی نے, تو ماں کی گود میں کچھ دیر کے لیے شہزادی کی آنکھ لگ گئی, اور اس کیفیت میں بی بی نے خواب میں بابا کو دیکھا, رسول اللہ کو دیکھا, دادا اور دادی. جب ایک مرتبہ بابا کو دیکھا تو اب بابا کی سکینہ ہے, حسین کے دل کا چین ہے. ایک مرتبہ جب بابا کو دیکھا تو خواب میں بھی ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جب بیدار ہوئی ہے تو اب بابا کو یاد کر کر اتنا تڑپ کر رو رہی ہے بچی کہ بابا کے ساتھ, بابا کی اس گریا میں پورا زندان بی بی کے ساتھ مل کر رو رہا ہے. جب سارا زندان, تمام بیبیاں مل کر روئی ہیں شہزادی کے ساتھ, تو آواز اتنی بلند ہوئی کہ زندان میں سے یہ آواز ظالم کے محل تک گئی. ظالم کی نیند خراب ہوئی, ایک مرتبہ اٹھ کر پوچھتا ہے کہ کیا کوئی بچہ زندان میں مر گیا ہے جو اتنا گریا ہو رہا ہے؟ کہاں مرا نہیں ہے کوئی بچہ, لیکن حسین کی بیٹی اپنے بابا سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے. ملعون نے کہا جاؤ تو بابا سے ملواتے کیوں نہیں ہو؟ بس جب یہ حکم دیا گیا تو ایک تشت میں سر سید شہداء کو رکھا گیا, اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر زندان پر بھیج دیا گیا. اب جو زندان کے دروازے پر یہ تشت پہنچا, شہزادی کی نظر پڑی, ایک مرتبہ رو کر کہتی ہیں بھیا سجاد ان سے کہہ دو اپنا سکینہ کو پیاس لگی ہے, نہ سکینہ کو بھوک کا احساس ہے. بس جب ایک مرتبہ کپڑے کو ہٹایا گیا, دیکھا کہ غریب کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے. یہ سر سید سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جب مظلوم بیٹی کے ہاتھوں میں پہنچا, تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ باپ کے سینے کو, باپ کے سر کو سینے سے لگایا, سینے سے لگا کر ایک مرتبہ خاک پر بیٹھی, باپ کے سر کو آغوش میں رکھا. آغوش میں لینے کے بعد ایک مرتبہ جب باپ کے سر کو ملاحظہ کیا, 4 سالہ بچی ہے, جب باپ کے سر کو خاک اور خون میں آلودہ پایا تو باپ کے سر سے خاک کو ہٹانا چاہتی ہے. کبھی خاک اور خون آلودہ زلفوں سے خاک کو ہٹا رہی ہے, کبھی ریش اطہر سے خاک کو ہٹا رہی ہے. بس باپ کے سر کو پیار کرنے کے بعد, ناز کرنے کے بعد, ایک مرتبہ باپ کے سر سے شکوہ کرنا شروع کیا, بابا جب سکینہ کی چادر چھنی آپ کو آواز دی, بابا جب شمر تماچے مارے میں نے آپ کو پکارا, بابا جب شمر نے میرے تن گوشوارے چھینے میں نے آپ کو آواز دی, بابا ہر درے پر, ہر تازیانے پر سکینہ نے تمہیں پکارا. بس ایک مرتبہ شکوہ ختم کیا, باپ کے زخمی سر کے بوسے لینا شروع کیے, کبھی زخمی پیشانی کو چومتی ہے, کبھی زخمی ابروؤں کا بوسا لیتی ہے, کبھی زخمی رخساروں کو چومتی ہے, اور اس کے بعد اپنے باپ کے زخمی ہونٹوں پر ہونٹ رکھے, اور بچی کی آواز خاموش ہو گئی. بس یہ جب خاموشی بڑھی, ایک مرتبہ جناب رباب تڑپ کر کہتی ہے ارے بیٹا سجاد آ کر اپنی بہن کو دیکھو, ارے رباب کا آخری سہارا ہے, حسین جدا ہو چکے, علی اصغر کو کھو چکی ہے, تمام امید سکینہ کے وجود میں ہے. ایک مرتبہ تڑپ کر کہا بیٹا ذرا بہن کو دیکھو, ارے بیمار
سردار امام اپنی ہتھ کڑیاں سنبھالے آگے بڑھا، ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ کر جیسے ہی شہزادی کے شانے کو ہلایا بہن آغوش میں ڈھلک گئی، بس لفظ پر ہاتھ رکھا آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع عالم الذين ظلموا اي من قلم ينقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان علماء، دشمنان پاکستان جس شکل میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام مؤمنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس تمام عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے، بار الہ اس کے ثواب کو نظر کرتے ہیں، دختر عزیز حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس میں، اور وہاں سے اس کا جو بھی اجر و ثواب حاصل ہے، بار الہ اسے اس سال فرما حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحوم مولانا یوسف علی چنگیزی کی روح کو، بار الہ ان تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ تمام حاضرین اور ان تمام مرحومین و بالخصوص مرحوم کو قیامت کے دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت میں مشمول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔